وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی۔ ہم جہاں رنگ اس خبر سے شروع کریں گے کہ امریکہ کی جنوبی اور وسطی ایشیا کی ڈائریکٹر لیسا کرٹس اسلام آباد میں ہیں، جہاں انہوں نے پاکستان کی خارجہ سیکرٹری تہمینہ جنجوعہ سے ملاقات کی۔ آگے چل کر ہم افغان مندوبین کی اسلام آباد میں ٹریک ٹو بات چیت کے لیے آمد، اور آخر میں پی 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 کے ڈاکٹر عاصم اور ایگزیکٹ کے شعیب احمد شیخ کے خلاف قانونی فیصلوں پر بات کریں گے۔ لیکن ہمارا سب سے بڑا موضوع ہوگا امریکہ کی نمائندہ لیسا کرٹس کی اسلام آباد آمد، اور اس سلسلے میں ہمیں جوائن کیا ہے مشرق وسطی میں پاکستان کے سابق سفیر مشتاق مہر نے، جبکہ برطانیہ سے ہمارے ساتھ ہیں رکن ہاؤس آف لارڈز کے لارڈ نذیر احمد۔ ہم آپ دونوں حضرات کو سب سے پہلے اس سلسلے میں ایک مختصر سی رپورٹ بھی سنانا چاہتے ہیں، پیش کرتے ہیں محمد اشتیاق۔
گزشتہ جمعے کو نیوز بریفنگ میں پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے کہا تھا کہ دو طرفہ طویل المدت تعلقات کے باوجود ان کے بقول امریکہ پاکستان سے دور جا رہا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکہ کی طرف سے حالیہ مہینوں میں کیے جانے والے کئی یک طرفہ فیصلوں سے دو طرفہ تعلقات متاثر ہوئے ہیں، اور ترجمان کے بقول اب امریکہ کو آگے بڑھ کر اعتماد بحال کرنا ہوگا۔ تجزیہ کار رسول بخش رئیس نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دونوں ممالک کی کوشش ہے کہ غلط فہمیوں کو دور کیا جا سکے۔
ہم پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پیچیدہ ضرور ہیں، لیکن دونوں ملکوں کے لیے انتہائی اہمیت کے عامل ہیں، تو ہمیشہ سے کوشش یہی ہوتی رہی ہے کہ جو غلط فہمیاں ہیں اور دوریاں ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور ظاہر ہے کہ غلط فہمیوں کو ختم کرنے کے لیے رابطوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور رابطے ہر سطح پہ اوپر رہے ہیں کہ کانگریشنل ڈیلیگیٹس بھی یہاں پاکستان آتے رہے ہیں، اور فارن آفس کے وہاں سے لوگ، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اور یہاں سے فارن آفس کے لوگ، ان کے درمیان میں بھی رابطہ ہے، اور جو لیزا کرٹس ہے یہاں پاکستان آئی ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو غلط فہمی ہے ان کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں۔
گزشتہ ماہ امریکہ کی نائب معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی و وسط ایشیائی امور ایلس ویلز نے پاکستان کا دو روزہ دورہ کیا تھا، جس میں انہوں نے ایک بار پھر حکومت پاکستان پر زور دیا تھا کہ وہ اپنی سرزمین پر حقانی نیٹ ورک اور دوسرے دہشت گردوں کی موجودگی کے مسئلے پر توجہ دے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ اس نے اپنی سرزمین سے حقانی نیٹ ورک سمیت تمام دہشت گردوں کا خاتمہ کر دیا ہے، اور یہ کہ دہشت گردوں کے ٹھکانے سرحد پار ان افغان علاقوں میں موجود ہیں جو کابل حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور ہم لندن چلتے ہیں جہاں سے رکن ہاؤس آف لارڈز لارڈ نذیر احمد ہمارے ساتھ ہیں۔ لارڈ نذیر، آپ بتائیے، ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر ایک فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی تلوار لٹکی ہوئی ہے، اس کے باوجود آج ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی ایک نمائندہ اور اعلی اہلکار لیسا کرٹس اسلام آباد پہنچی ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس موڑ پہ امریکہ پاکستان سے کیا چاہتا ہے؟
پاکستان کو تو جس طرح پہلے انہوں نے لسٹ دی ہوئی ہے، کیونکہ امریکہ افغانستان کے اندر امریکن پالیسی جو ہے وہ فیل ہو رہی ہے، ہو چکی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کو بدنام کریں اور ایک نیریٹو بلڈ کیا ہے۔ ایکچولی میں فرینکلی یہاں پہ وائس آف امریکہ کے تھرو کہنا چاہتا ہوں کہ جو امریکہ آنیسٹ بروکر نہیں ہے، یہاں پہ آنیسٹ دوست نہیں رہا، کیونکہ میری جو انفارمیشن ہے امریکہ انڈیا کی پروکسی وار انڈیا کے بہاف پہ، ایک تو ون بیلٹ ون روڈ والا سی پیک کا جو چائنا کا جو پروگرام ہے اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے، دوسرا کیونکہ جو ہندوستان کی پالیسی ہے پاکستان کو کنٹینیوسلی بدنام کرنے کے لیے وہ یوز کر رہا ہے۔ یہ جو آپ نے پیرس کانفرنس کا ذکر کیا، وہاں پہ تو رولز ریگولیشنز کے تحت کام ہوا ہی نہیں، پاکستان کو پہلے ہی اس لسٹ پہ پرپوز کرنے کے لیے آلریڈی برطانیہ بھی، میرا ملک بھی شامل، امریکہ بھی شامل، اور پھر دوسرے جو سفید رنگ کے جتنے ممالک، آئی ایم سوری ٹو سے، وہ کینیڈا سے لے کر آسٹریلیا تک، وہ اس میں ایڈوانس تھے تاکہ وہ پریشر رکھے پاکستان کے اوپر. اور پاکستان بدقسمتی سے, کیونکہ پاکستان کی گورنمنٹ ایک تو اپنے کرپشن کے علاوہ جو ان کے گورننس کے میٹرز ہیں اس میں وہ بیزی ہیں, اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ فورن منسٹر صاحب جب وہ ماسکو بیٹھے ہوئے تھے ان کو ٹویٹ, کانفیڈینشیل میٹرز کو ٹویٹ کرنا کتنا پریمیچور, یہ ایسے ہی ہے جس طرح پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے اس وقت اپنی پوری کمپنسیشن ڈونلڈ ٹرمپ والی جو ہے وہ میڈیا کو لیک کر دی تھی. انہوں نے بھی کہہ دیا جی کہ ہم شکر گزار ہیں اپنے دوستوں کا جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. اس وقت تک فیصلہ ہوا نہیں تھا, فیصلہ چار دن بعد ہوا اور انہوں نے 1 جون کو پاکستان کو اس لسٹ میں ڈالنے کا کہہ دیا ہے. یہ سارے کی ساری انٹرنیشنل سیاست ہے, پاکستان کو یوز کیا جا رہا ہے. ایکچولی جو فائٹ ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے.
لارڈ نذیر آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم مشرق وسطی میں پاکستان کے سابق سفیر مشتاق مہر کو بھی لاتے ہیں. مہر صاحب, آپ جانتے ہیں کہ ٹھیک ہے بین الاقوامی سیاست ہے, لیکن پاکستان کا بھی نام بدنام رہا ہے کہ کالے دھن کو سفید کرنے میں, اور دیگر یہ کہ حقانی نیٹ ورک کے ان لوگوں کو پناہ دینے میں جو نیٹو ٹروپس پر حملے کرتے رہے ہیں. اس موڑ پہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ امریکہ پاکستان سے کیا لینے آیا ہے؟
بنیادی طور پہ یہ بہت سیریس میٹر ہے جی, اور یہ اس کی وجہ جو ہے میری نظر میں, میری ایسٹیمیشن میں, وہ امریکن فیلیور ان افغانستان ہے. افغانستان ان کے ہاتھ سے جا رہا ہے, تو اس لاس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے امریکن ایفٹ کر رہے ہیں. اور امریکہ کے اندر پولیٹیکل اسٹریٹجک لیول پہ بہت ڈفرینس ہے. سیاست میں ٹرمپ صاحب نے جو کہا ہے وہ سب لوگوں نے سنا ہے, لیکن اسٹریٹجک لیول پہ جو ملٹری ہے, جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے, جو پلانر ہیں, جو ایگزیکٹو ہیں, انہیں احساس ہے کہ پاکستان جو کہ ایک نیبرنگ کنٹری ہے, ایک ایسے ملک کا جیسے سول وار ہے, وہ میسج قسم کا رول پلے کر سکتا ہے, نیگیٹو بھی اور پازیٹو بھی. وہ پازیٹو رول ادا نہیں کرے گا جب دوسرے ایلیمنٹس کو وہ ڈسائفر نہیں کرے گا. اس میں خاص طور پہ جیسے کہ نے کہا ہے سی پیک کی پوزیشن ہے, ہندوستان کی اٹراسٹیز ہیں جس میں ایرانی انفلوئنس ہے. میں یہ
افسوس کہ ان کی لائن کٹ گئی, لیکن ان کو ہم دوبارہ لیتے ہیں. لارڈ نذیر, باہر کیف جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اس وقت باہر کیف پاکستان کے ساتھ انگیج رہنا چاہتا ہے. آپ کے خیال میں پاکستان کا اس سلسلے میں افغانستان میں کیا کردار ہو سکتا ہے جس سے بین الاقوامی دنیا مطمئن ہو؟
ایک تو میں پہلے جو آپ نے امبیسڈر صاحب کے ساتھ جو مسئلہ ریز کیا, میں اس پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ ترکی جن کو الیج کرتا ہے کہ جو ریولوشن وہاں پہ ٹیررزم جو وہ کہتے ہیں, جس کی وجہ سے 70,000 لوگ جو ہیں ان کی جیل میں پڑے ہوئے ہیں, وہ امریکہ میں بیٹھے ہیں, اور امریکہ کی فلوریڈا سٹیٹ سے وہ ان کے اردوغان صاحب کے مطابق وہ وہاں سے ٹیررزم ترکی کے اندر کروا رہے ہیں. میں نے یہاں پہ برطانیہ میں برٹش پولیس کو ایم کیو ایم کے حوالے سے ایویڈنس بہت بار پرووائڈ کیا ہے, جو کراچی میں ٹیررزم ہوتی تھی, لندن میں منی لانڈرنگ, جو میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہاں کے نیوز پیپرز اور ریکگنائز فگر تقریباً 100 بلین پاؤنڈ جو ہے وہ انویسٹڈ ہے سینٹرل لندن مے فیئر کے اندر, جو جو رشین جو امیر لوگ اور دنیا بھر کے امیر لوگ یہاں پہ. تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ منی لانڈرنگ اور ٹیررزم فائنینسنگ تو پہلے امریکہ اور برطانیہ کو دیکھنا چاہیے, ان کا اگر دامن صاف ہو تو یہ پاکستان کے اوپر انگلی اٹھا سکتے ہیں. لیکن جب یہ خود یعنی سارے یہ ممالک وہ ان لوگوں کو ہوسٹ کرتے ہیں جو دوسرے ممالک کے اندر یہ فتنہ فساد کرواتے ہیں, میں نہیں کہتا ہوں کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہوا, ہوا ہے, لیکن پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے قانون بھی چینج کیا, وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ایف اے ٹی ایف جو ہے وہ تو ایکچولی ان ممالک کی ہیلپ اور سپورٹ کرنے کے لیے ہے جو مینج نہیں کر سکتے تھے جس طرح پاکستان جیسا ملک, بجائے اس کے کہ ان کو پینلائز کیا جائے, ان کے اوپر سینکشنز لگائی جائیں یا ان کے فائنانسز کو کنٹرول کیا جائے. تو بیسیکلی یہ سی پیک اور ون بیلٹ ون روڈ کا مسئلہ ہے, یہ افغانستان کے اندر جو جنگ ہار رہے ہیں, پاکستان جتنا بھی کوشش کرے گا ان کو بیک فٹ پہ رکھنے کے لیے ڈیمانڈ بڑھتے جائیں گے. آئی تھنک پاکستان کو, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو ٹرن راؤنڈ کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ بھئی آئیں آپ دیکھیں جو قانون ہم نے انٹروڈیوس کروائے, اگر اس میں کوئی پرابلم ہے ہم پارلیمنٹ کے اندر کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن پاکستان کو انڈیا کے کہنے پہ آپ بدنام نہ کریں, انڈیا کے کہنے پہ یا آپ کی فیلڈ پالیسی افغانستان والی ہے اس کی بدنامی کرنے کے لیے پاکستان کو آپ ٹارگٹ نہ کریں. پاکستان کی سیکریفائس جو سب سے زیادہ دنیا میں, اگر آفیسرز آرمی کے ریسنٹ کسی جنگو میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اگر نقصان ہوئے تو وہ پاکستان کے ہوئے ہیں, اس کو ریکگنائز آپ نہیں کر رہے بلکہ پاکستان کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں.
مشتاق صاحب آپ بتائیے, ہمیں بھی علم ہے کہ فقط ترکی نے آخر میں پاکستان کا ساتھ دیا تھا, لیکن جیسے کہ ہم لوگ بھی جانتے ہیں کہ جون تک پاکستان کو ایک موقع دیا گیا ہے کہ وہ اپنے طریقہ کار تبدیل کرے, لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر اس وقت پاکستان کس وجہ سے اتنا بدنام ہو گیا ہے؟
پاکستان کی ڈپلومیٹک سپورٹ بالکل ختم ہو رہی ہے, کیونکہ پچھلے 5 سال سے نہ ہم نے فارن منسٹر اپوائنٹ کیا ہے, نہ ہمارا پرائم منسٹر کسی کام کا ہے, کرپشن کے چارجز ہیں چور کے پاکستان کے. جس ملک کے اندر آپ کے لوگ اپنی لیڈرشپ کو اتنا بدنام کریں, اتنا برا کہیں, تو باقی دنیا تو اپلاٹ نہیں کر سکتی. اور دوسرا یہ ہے کہ اس فساد میں جو ڈپلومیٹک ایفرٹ ہے, جو اسٹریٹجک ایفرٹ ہے, جو کام ہماری ملٹری نے کرنا ہے, جو ہمارے ڈپلومیسی کرنا ہے, وہ بالکل نہیں کیا گیا. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی لابسٹ ہے اس وقت واشنگٹن میں, میں نہیں سمجھتا کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ تک پہنچنے کی کوشش کی گئی ہے, جو ہمارے پرومیننٹ پاکستانی اس وقت پالیٹکس میں یونائٹیڈ اسٹیٹس میں ڈیموکریٹس ہیں یا ریپبلکنز ہیں, ان کو اپروچ کیا گیا ہے, یا ہم نے انٹرنیشنل ارینا میں ایفرٹ کی ہے. مجھے یاد ہے کرائسس میں 1971 میں ڈپلومیٹ تھا ایسٹ پاکستان میں, اس سے ورس سچویشن تھی, ہیومن رائٹس کا ملٹری ایکشن یہ وہ, لیکن چونکہ ایک ایفرٹ کی گئی تھی تو وہ بڑی حد تک اس کو ہم نے سنبھالا تھا. پھر جب بھٹو صاحب آئے, جو ہم نے 5,000 اسکوائر کلو میٹر لوز کیا تھا ہمارے 90,000 پی او ڈبلیو سے, ہم نے پاکستان کو ریسرکٹ کیا, تو یہ ہو سکتا تھا, لیکن چونکہ حکومت گورننس ختم ہو گئی ہے اس ملک کے اندر اور پولیٹیکل پارٹیز نے آپس میں جھگڑا کر کے نیشنل انٹرسٹ نیشنل پاور کو اروڈ کیا ہے, تو اب دوسروں کو موقع ملا ہے. اینڈ دس از اے بزنس سائیکل, اس کو 40 ملکوں نے ہمارے خلاف ووٹ دیا ہے او ای سی ڈی میں کہ ان کو آپ فائنانشلی بلیک لسٹ کریں. تو یہ دشمنی نہیں ہے بلکہ یہ ان تمام عوامل کا ایک مظہر ہے جو پاکستان میں آپ کو نظر آتے ہیں.
آپ دونوں حضرات 5 منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ. میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ امریکہ کی جنوبی اور وسطی ایشیا کی ڈائریکٹر لیسا کرٹس اسلام آباد آئی ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت مشرق وسطی میں پاکستان کے سابق سفیر مشتاق مہر ہیں, جبکہ برطانیہ سے ہاؤس آف لارڈز کے رکن لارڈ نذیر ہیں. ہمیں جن لوگوں نے کال کیا تھا, بشیر نے کال کیا کشمیر سے, عبد الرزاق نے تلاگنگ سے, معروف شاہد نے بھی کشمیر سے, اور اٹک سے کال کیا تھا میاں محمد اکرم نے. اس وقت ایک بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
جی، اور کالرز کی طرف چلتے ہیں۔ عبد الرزاق کچھ کہنا چاہتے ہیں، پنجاب سے کال کی انہوں نے۔ جی جناب، بات کیجیے۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
میڈم، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟
بالکل خیریت جی۔
بڑے عرصے سے، ویسے تو بڑے عرصے سے ٹرائی کر رہا تھا، آج میری پہلی دفعہ کال ملی ہے۔
چلے،
باقاعدہ بڑے عرصے سے میں تو ویسے میں کہا کہ خبریں بھی سن رہا ہوں، تو بڑی تسلی کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ ہیں جی۔ اور جو ہی امریکہ کا معاملہ ہے، کہتے ہیں پاکستان دہشت گرد ہے، آج سے 20 سال پہلے صدر بش صاحب تھے، اس ٹائم پہ بھی کیا ہوا، روس کے ساتھ، ریشین کے ساتھ پاکستان کو استعمال کیا کسی بھی طرح، ابھی پھر استعمال کیا، پھر مڑ کے اسی جال پہ بدنام کر رہا ہے پاکستان کو۔ وہ اس کا جب چیز چاہتا ہے استعمال کر لیتا ہے، پھر پریشر کے اندر آ کے۔
چلیں، آپ کی بات ہم نے سن لی، آپ کے کال کرنے کا شکریہ۔ اور کشمیر سے معروف شاہد کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔
جی السلام علیکم۔ لارڈ نذیر صاحب، السلام علیکم۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا امریکہ جو ہے وہ مسلم کش پالیسی پر گمزن نہیں ہے کہ اسرائیل میں جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، شام میں ہو رہا ہے، کشمیر میں، تو وہ پاکستان سے اور کیا چاہتا ہے؟ یہ تو بالکل واضح نظر آتا ہے کہ وہ جو ڈویژن ہے مسلم اور غیر مسلم کی، اس پر وہ کام کر رہے ہیں، یا اس میں کوئی اور وجہ بھی ہے؟
میاں محمد اکرم اٹک سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔
جی جی نفیسہ صاحبہ، میں میاں محمد اکرم اٹک سے عرض کر رہا ہوں۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
اب امریکہ کے پاکستان کے اندر نیٹو فورسز بھی ہے، امریکہ کے اپنی افواج بھی۔
اچھا، ان کی لائن ڈراپ ہو گئی۔ اور بلوچستان سے ہمیں کال کیا ہے عنایت بلوچ نے۔ جی جناب، بات کیجیے عنایت بلوچ۔ اچھا، ڈسکنیکٹ ہو گئے۔ اور ایک اور کالر ہیں لائن پر، اپنا نام بتائیں اور کہاں سے کال کریں۔ جی کالر، پروڈیوسر نے نام نہیں بتایا ان کا۔ اچھا، ندیم ملک نے کال کیا ہے۔ جی جناب، بات کیجیے ندیم۔
السلام علیکم میڈم۔
وعلیکم السلام۔
میڈم، یہ جتنے پاکستان کے اوپر یہ غزہ بھائی ہے نا، یہ ان کی اپنی خارجہ پالیسی اور انٹیریئر پالیسی کی وجہ سے آئی ہے۔
شکریہ۔
ٹھیک ہے، یہ اپنا چینج کریں گے تو ٹھیک ٹھاک ہو آ جائے گا، حالات ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے۔
بہت شکریہ۔ اور ساہیوال سے منظور احمد۔
جی السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے کچھ 4 ماہ پہلے سابق صدر حامد کرزئی نے یہ بیان دیا تھا کہ پہلے داعش نہیں تھا افغانستان میں، اب وہ کدھر سے آ گیا؟ وہ امریکہ نے پیدا کیا ہے، اسلحہ بھی اس کو دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، وہ دوسرے ملکوں میں کاروائیاں بھی کروا رہا ہے، الزام پاکستان پر لگا رہا ہے۔
اچھا، چلیں، شکریہ آپ کے کال کرنے کا۔ اور رانا طارق محمود نے کال کیا ہے۔
جی السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جی میرا لارڈ نذیر صاحب سے سوال ہے کہ کیا ہمارے لیڈر قائد اعظم کا جو پیغام تھا وہ بھول گئے ہیں یا انہیں یاد ہے؟ ذرا وضاحت کریں، شکریہ۔
اور محمد شفیع نے کال کیا ہے چترال سے۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
محمد شفا بول رہا ہوں چترال سے۔ جی نفیسہ بہن، اس کا ایک علاج ہے، جن 40 ملکوں نے ہمارے خلاف ووٹ دیا ہے، وہاں پہ ہمارے جتنے سفیر ہیں ان کو واپس بلا کے دوسرے سفیر بھیجے جائیں، کیونکہ یہ ہمارے کام کرتے نہیں، وہاں پہ عیاشیوں کے لیے اپنے بل بنانے کے لیے پیسے، ہمارے خون پسینے کا پیسہ وہ کھا رہے ہیں، کام نہیں کر رہے، ان کو واپس بلانا چاہیے، دوسرے سفیر بھیجیں تو کام ہو جائے گا۔
ہم لارڈ نذیر کی طرف لوٹتے ہیں۔ لارڈ نذیر، ظاہر ہے کہ سارے کالرز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ہیں، اور ظاہر ہے کہ بین الاقوامی دنیا اور جو مسلم دنیا کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کے پس منظر میں بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اندرون خانہ کیا تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ دوبارہ بین الاقوامی دنیا میں بحال ہو جائے؟
ایسی گورنمنٹ ہونی چاہیے جو دنیا کو سمجھے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے۔ ایکچولی جو سو فار ہم نے یہ سو کولڈ ڈیموکریسی دیکھی ہے یہ ایک کاروبار کے جو لوگ تھے جنہوں نے پیسے بنانے کے لیے سیاست میں صرف آئے خدمت کرنے کے لیے, ملک کو بچانے کے لیے, ملک کی ڈائریکشن کے لیے, غریبوں کو صاف پانی یا ان کو ان کی صحت کے لیے یا ان کے سیکیورٹی کے لیے یا ملک کی ترقی کے لیے نہیں, بلکہ ان کے اپنے جو اکاؤنٹ ہیں وہ بھرنے کے لیے, چاہے انہوں نے کنٹینر بھر کے ڈالرز باہر بھیجے یا انہوں نے کارپوریٹ قسم کی کرپشن کی. پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کے پاس جو لوگ سمجھتے صرف چوری کرنا جس کو پتا ہے, بے شک یو نو سم ٹائمز مجھے لوگ کہتے ہیں جی فلاں آدمی پی ایچ ڈی ہے, تو اگر اس نے پی ایچ ڈی سائنس میں کی ہو اور آپ اس کو جناب وکیل بنا کے کورٹ میں لے آئیں تو وہ تو نہیں کر سکے گا. یا کسی آپ بیرسٹر کو اگر آپ جا کے ایک آپریشن تھیٹر میں بھیج دیں جی بہت بڑا لکھا آدمی ہے, بہت بڑا وکیل ہے, تو وہ آپریشن تو نہیں کر سکے گا. پالیٹکس جو ہے اس کو سمجھنا, پھر جو ویسٹرن مائنڈس ہیں ان کو سمجھنا, دنیا کے جو لوگ باہر رہتے ہیں ان کو سمجھنا, یہ بہت بڑا چیلنج ہے. پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی بہت کم لوگ ہیں, عمران خان سمجھتے تھے لیکن عمران خان کی سیڈلی پرائیورٹیز اور ہیں, جس کے ساتھ میں کمپلیٹلی آج کل ڈسگری کر رہا ہوں کہ وہ سنگل مائنڈڈ وہی چیزیں ریپیٹ, اس کو جو بھی اگر آپ بتائیں کہ ویژن اسٹریٹجی پالیسی جو دوسرے معاملات ہیں اس پہ کریں, وہ ایک ہی سنگل مائنڈڈ کوئی کمپین لے لے گا, اور وہ بھی جو تھک جاتے ہیں لوگ اس کی بات سن سن کے, جو مجھے اتنی بڑی امید نظر نہیں آ رہی.
مشتاق صاحب, جانے سے پہلے آپ کی کیا تجویز ہے, کیونکہ جون تک ایف اے ٹی ایف کی تلوار لٹک رہی ہے پاکستان کے اوپر, آپ کے خیال میں اتنے سے عرصے میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟
جی میں تو بالکل اگنور کروں گا یہ جو فائنانشیل ریسٹرکشن ہے, اس سے پاکستان جیسے ملک پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, لیکن میں بہت اسٹرانگلی ایڈوکیٹ کروں گا کہ ایک جمہوریت رہنی چاہیے. جو لارڈ نذیر صاحب نے کہا ہے کہ جمہوریت خراب ہے, آئی بیک ٹو ڈیفر ود دیٹ. جمہوریت میں نے بہت ملکوں میں کام کیا ہے, سوائے جمہوریت کے کوئی اور پنیسیا نہیں ہے. دوسرا, آپ کو اسٹرانگ نیشنلسٹ پالیسی بنانی چاہیے, چاہے اس میں آپ کو سیکریفائز کرنی چاہیے. اور تیسرا, جو فارن پالیسی ہے جس کے یہ ایشوز ہیں, ان کو آپ ہائیلی کلینیکل میتھڈ ٹیکنیکل بیسس پہ ڈیل کریں, اور اس میں فوج کا, انٹیلیجنس کا, اسٹیبلشمنٹ کا, بگ بزنس کا, بگ میڈیا کا انفلوئنس بالکل ختم کریں, ان کو ٹیکنیکلی فارن آفس والوں کو کام کرنے دیں. یہ تمام چیزیں, اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا امریکن, اس سے پاکستان کی سوورینٹی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. پاکستان بہت بڑا ملک ہے, پاکستان کے لیٹیٹیوڈ ہے, اس کے پاس ریسورسز ہیں, اینڈ اٹ ول سکسیڈ اینڈ اٹ ول سٹے.
بہت شکریہ, اس موڑ پہ ہم آپ دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے مشرق وسطی میں پاکستان کے سابق سفیر مشتاق مہر, اور برطانیہ سے تھے ہاؤس آف لارڈز کے رکن لارڈ نذیر احمد. بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
پاکستان کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے.
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے.
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360 صرف آج نیوز پر.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ بعض افغان اہلکار اس وقت اسلام آباد آئے ہیں, جہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک ٹریک ٹو ڈائیلاگ شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سلسلے میں جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ کہ عبداللہ عبداللہ کے مشیر مزمل شنواری اس ڈیلیگیشن میں ہیں, اس کے علاوہ عبدالحکیم مجاہد ہیں, اور خان جان الوکزئی بھی اس ڈیلیگیشن میں شامل ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے افغانستان میں پاکستان کے سابق سفارتکار ایاز وزیر. ان کو ہم رپورٹ سناتے ہیں, اس کے بعد ہم ان سے بات کرتے ہیں اور آگے چل کر ہمارے ساتھ دیگر بھی مہمان بھی ہوں گے. آئیے سنتے ہیں, یہ رپورٹ پیش کرتے ہیں ناصر محمود.
پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں بہتری کی راہ تلاش کرنے کے لیے دونوں ہمسایہ ملکوں کے وفود کی پیر کو اسلام آباد میں بات چیت شروع ہوئی. افغانستان سے 12 رکنی وفد پاکستان پہنچا ہے, جس میں چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ کے مشیر برائے تجارت و علاقائی تعاون مزمل شنواری اور بعض قانون سازوں سمیت پاکستان کے لیے طالبان کے سابق سفیر عبدالحکیم مجاہد اور مشترکہ چیمبر ہائے صنعت و تجارت کے شریک چیئرمین خان جان الوکزئی شامل ہیں. گفت و شنید کی اس نشست کا اہتمام اسلام آباد میں قائم ایک تھنک ٹینک سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز نے ایک بین الاقوامی برطانوی تنظیم سیف ورلڈ کے اشتراک سے کیا ہے. افغان وفد مذاکرے میں شرکت کے علاوہ پاکستانی وزارت خارجہ سمیت دیگر متعلقہ عہدیداروں سے بھی ملاقاتیں کرے گا. ان دونوں ملکوں کے تعلقات میں پائے جانے والے تناؤ میں حالیہ برسوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے, جس کی وجہ خاص طور پر دہشت گردی کے معاملے پر پایا جانے والا اختلافی نقطۂ نظر ہے. دونوں ملک اپنے ہاں ہونے والی تخریبی کارروائیوں کے لیے ایک دوسرے کی سرزمین استعمال ہونے کے الزامات کا تبادلہ کرتے آ رہے ہیں, اور مبصرین کے بقول یہ باہمی اعتماد کے فقدان کا نتیجہ ہے, جسے دور کرنے کے لیے اعلیٰ سطحی رابطوں کا تسلسل انتہائی ضروری ہے. حالیہ ہفتوں میں پاکستان اور افغانستان کے اعلیٰ سفارتی اور عسکری عہدیداروں کی ملاقاتیں کابل اور اسلام آباد میں ہو چکی ہیں, جبکہ غیر رسمی طور پر وفود کے تبادلے بھی ہو چکے ہیں. ان ملاقاتوں کے باوجود تعلقات میں بہتری کے ٹھوس اشارے نہیں ملے, اور سینئر تجزیہ کار پروفیسر سجاد نصیر کے خیال میں جب تک دونوں ملک باہمی ہم آہنگی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اختلافات کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے, اس وقت تک ایسی میل ملاقاتوں سے بہتری کا امکان کم ہی ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا,
دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس وقت جس قسم کے حالات چل رہے ہیں تو اس میں مزید پروگرس یا ڈیولپمنٹ کا ہونا جو ہے وہ امکان نظر آ نہیں رہا ہے. سو ڈسکشن جو ہے وہ تو وہاں افغانستان میں بھی ہو سکتی ہے, ہمارے بھی وہاں جا کے بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر سکتے ہیں, یا کہیں اور بھی جا کے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا نتیجہ بھی تو آپ کو نکالیں گے, آپ اس کو کنکلوڈ تو کو کریں گے نا. تو یہ میرے خیال میں ایک مسئلہ ہے جو کہ بڑا سیریس بھی ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ ہماری پوزیشن جو ہے پاکستان پوائنٹ آف ویو سے وہ اپنی طرح کی ہے, افغانستان ملک اپنی پوائنٹ آف ویو ہے, تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو آپ کیسے ریچ کریں گے اور اسے حالات جو ہے شاید اس میں تبدیلی آئے گی.
پروفیسر سجاد کے بقول افغانستان میں امریکہ کے بھی بڑے وسیع مفادات ہیں, اور واشنگٹن اور اسلام آباد میں پائے جانے والے اختلافات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اور بھی اہم ہو گیا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے مابین بھی افغانستان کے معاملے پر ہم آہنگی پیدا ہو, جس سے حالات میں مثبت تبدیلی کا امکان پیدا ہو سکتا ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور ہم ایاز وزیر کی طرف چلتے ہیں. ایاز صاحب, آپ بتائیے, آپ نے سنا کہ کس قسم کے لوگ افغانستان سے پاکستان تشریف لائے ہیں بات چیت کے لیے, اس سے آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں کہ بات چیت کس حد تک سنجیدہ ہوگی اور کن معاملات پر ہوگی؟
دیکھیے, دونوں کے درمیان آنا جانا تو ظاہر بات ہے مفید بات ہے, اب کتنا مفید ہے کتنا نہیں ہے یہ دوسرا موضوع ہے. یہ وفود کا تبادلہ تو خاص عرصے سے چلا آ رہا ہے, ہم یہاں سے جاتے ہیں کابل کو, ہرات کو, وہ لوگ وہاں سے آتے ہیں. ان سے کئی دوستوں کے جو آپ نے نام لیے, ان سے ہماری ملاقاتیں وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے, اچھی باتیں ہوتی ہے. ظاہر بات ہے افغانستان کے ریزرویشن وہ کل کے بتا لیتے ہیں, پاکستان کے ریزرویشن پاکستان والے ساتھی سامنے رکھ لیتے ہیں, تو یہ سلسلہ تو چلتا آ رہا ہے, اس سے انڈرسٹینڈنگ تھوڑی سی بڑھتی جا رہی ہے, لیکن اس کا سپیڈ خاصا سلو اس لیے ہوتا ہے کہ جب تک اس کے پیچھے ٹاپ لیول پہ حکومت اپنی انٹریکشن نہ کرے آپس میں دونوں, تو یہ بات آگے زیادہ تیزی سے نہیں بڑھ سکتی. یہ تو تب زیادہ تیزی سے بڑھے گی کہ اگر دونوں ملکوں کے سیاسی اور فوجی لیڈرشپ بھی اس سمت میں کوشش کرے, لیکن وہ تو انفارچونیٹلی ابھی تک دونوں کے درمیان میں اتنا وائڈ گیپ ہے, مس ٹرسٹ ہے, کہ جب تک اس کو ذرا نیرو نہ کرے تو اس طرح ایفرٹس, جو کہ میں بار بار یہ کہوں گا کہ اچھے ہیں نو ڈاؤٹ, لیکن اس کا اتنا زیادہ اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے روڑے زیادہ ہوتے ہیں, گہرائے یا کڈے زیادہ ہوتے ہیں, تو اس کو عبور کرنے کے لیے دونوں حکومتوں کا سپورٹ انتہائی ضروری ہے.
بہت شکریہ آپ نے اپنے کامنٹس دیے. ہمارے ساتھ ہے افغانستان میں پاکستان کے سابق سفارتکار ایاز وزیر. اور ہم باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. اس وقت ہمیں سینٹر فار پیس ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کی ارشاد محمود نے جوائن کیا ہے. ارشاد صاحب, بنیادی طور پہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں جو تجارت ہے وہ بہت زیادہ گر گئی ہے, اور بتایا جاتا ہے کہ 2.7 ارب سے لے کر اب 1.2 ارب ہو گئی ہے تقریباً 2 سالوں کے اندر. بنیادی طور پہ آپ کے خیال میں سیاست اور تجارت کو کیا علیحدہ رکھا جا سکتا ہے, یا یہ دونوں بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں؟
دیکھیے, دنیا کے کئی خطوں میں اس کو الگ الگ رکھا جاتا ہے. جیسے چین اور انڈیا کے درمیان بڑے اختلافات ہیں, لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو الگ رکھا. لیکن انفارچونیٹلی جو ہے پاکستان اور افغانستان اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو تجارت ہے وہ سیاسی معاملات کے ساتھ بہت لنک رہی ہے. جب بھی دو ملکوں کے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو پاکستان اور افغانستان کی تجارت گرنا شروع ہو جاتی ہے. اور اب تو کچھ عرصے سے یہ ہے کہ افغانستان نے متبادل روٹس کے اوپر بھی کام کرنا شروع کیا, جیسے چابہار بھی ایک متبادل روٹ کے طور پہ انہیں ملا ہے. ایران کے ذریعے بھی وہ ٹریڈ کر رہے ہیں اور دوسرے سینٹرل ایشین اسٹیٹ کے ذریعے بھی. لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ پاکستان کیونکہ بہت نیئرسٹ ہے, اس کی بندرگاہ ہے, تو پاکستان بڑا امپارٹنٹ ہے. اور اس ٹریڈ کو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ملکوں کو الگ سے کر کے, جو سیاسی جھگڑے ہیں ان سے علیحدہ کر کے دیکھنا چاہیے. آپ نے سنا ہوگا کہ جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری بھی دونوں ملکوں کے درمیان کام کرتا ہے, اگر جو بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہے. اور ابھی یہ جو ان دنوں اسلام آباد میں ڈائیلاگ ہو رہا ہے اس کا ریپرزینٹیٹو بھی اس میں موجود ہے, ٹریک ٹو جو ڈائیلاگ ہو رہا ہے. تو اس طرح کا یہ جو جوائنٹ چیمبر ہے ان کو زیادہ رول ادا کرنا چاہیے, اور خاص طور پہ جو ٹریڈر کمیونٹی ہے اس کو ذرا سیاست سے بالاتر ہو کر پاکستان اور افغانستان کے ٹریڈ کو اور تجارت کو, اور انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی افغانستان کے پاس جو نیئرسٹ روٹ ہے اور جو زیادہ وائبل ہے وہ بھی کراچی کا ہی ہے. تو اس لیے پاکستان کو تھوڑا زیادہ وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور افغانستان کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں, جو تنازعات ہیں, ان کو اور تجارت کو آپس میں مکس نہیں کرنا چاہیے.
ہم چلتے ہیں انسٹیٹیوٹ فار پالیسی اسٹڈیز میں محقق بریگیڈیئر سید نذیر کی طرف. بریگیڈیئر سید, آپ کے آنے سے پہلے ہمارے ساتھ افغانستان میں پاکستان کے سابق سفارتکار ایاز وزیر تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ بہت اچھا ہے کہ یہ ڈیلیگیشن پاکستان آیا ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ عبداللہ عبداللہ کے مشیر مزمل شنواری اس کے ہیں, اس میں شامل ہیں, دیگر بہت سارے لوگ ہیں جو تجارتی لحاظ سے بات چیت کریں گے پاکستان کے ساتھ. آپ نے کیا دیکھا ہے کہ اعلیٰ سطح پر اس وقت کوئی بات چیت کا سلسلہ بحال ہوا ہے؟
جی, بہت شکریہ. جہاں تک افغانستان اور پاکستان کے معاملات کا تعلق ہے تو اس میں گرمی سردی تو آتی رہتی ہے, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو ضرور انگیج رکھتے ہیں, خواہ وہ ٹریک ٹو کے لحاظ سے ہو, خواہ وہ آفیشل وزٹ ہو, خواہ وہ سیکیورٹی کے سطح پر ہو, یا خواہ وہ ٹریڈ یا کلچر کے لحاظ سے ہو. اور یہ وفود مختلف سطح پر آتے رہتے ہیں. لیکن ابھی جو وقت آیا ہے جس میں آپ نے بتایا کہ عبداللہ عبداللہ کا ظاہر شلواری صاحب اس میں شامل ہے, اس کے علاوہ ہائی پیس کونسل کے بندے ہیں اور کچھ تجارت والے تاجر بھی ہیں, اس کے علاوہ سیکیورٹی کنسرنز کے بھی ہیں. تو ہمارے جو یہ 4-5 ایشوز ہیں ان کو افغانستان کے ساتھ ضرور کسی نہ کسی سطح پر انگیج بھی رکھا جاتا ہے اور ان کے ساتھ تبادلہ خیال بھی ہوتا ہے, اور پھر جو دونوں حکومتوں کی جو بات چیت ہوتی ہے یا آپس میں جو رابطے ہوتے ہیں اس میں جو پازیٹیویٹی ہوتی ہے اس پازیٹیویٹی کو مزید ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ بھائی کس طریقے سے اس بات چیت کو یا یہ جو ونڈو آف اپرچونیٹی ملی ہے اس کو کس طریقے سے بڑھایا جائے. ایک یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک افغانستان اور پاکستان کا, تو ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے حکومتی سطح پر بھی جانتے ہیں, اور اس کے علاوہ لوگوں کے ڈائسپورا کے طور پر, یا اس کے علاوہ جو تاجر حضرات ہیں یا میڈیا کے ہیں یا باقی جو پروفیشنل ہیں, اور وہ بھی ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس لیے کہ افغانستان اور پاکستان پر تجارتی، کلچر، ریلیجس اور باقی نیبرہڈ کے بانڈیج سے بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا بھی.
لیکن بریگیڈیئر صاحب،
حالات و آنا جانا،
بریگیڈیئر صاحب،
جو وفد آیا ہوا ہے، جی جی،
بنیادی جو مسئلہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ امریکہ بھی کہتا رہا ہے کہ پاکستان حقانی نیٹ ورک کی حمایت کرتا ہے، افغانستان بھی وہی بات کرتا ہے، ایسے میں آپ ان دونوں ملکوں کو کیسے مطمئن کریں گے؟
میرے خیال میں کہ ابھی جو پاکستان پر جس طریقے سے دباؤ آیا ہے پیرس گروپ کی طرف سے، اس کے علاوہ ٹیرر فائنانسنگ کی، اور امریکہ کی طرف سے بھی بار بار حقانی نیٹ ورک کے بارے میں، اس کے علاوہ افغانستان کے بھی مختلف جو لیڈرز ہیں وہ یہ بات کرتے رہتے ہیں، میرے خیال میں پاکستان چار چیزوں پر آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ٹیک ٹو کا سلسلہ ہے، اس میں تھوڑا سا جو تلخی ہوتی ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرا، پاکستان یہ جو مہاجرین کا مسئلہ ہے اس کو بھی حل کرنے کے لیے تیار ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو افغانستان میں سیکیورٹی صورتحال ہے، اس میں پاکستان کافی نشاندہی، کافی تبادلات کا خیال، معلومات کے تبادلے کا جو نظام ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ خصوصی طور پر طالبان کو کسی نہ کسی طریقے سے بات چیت کے میز پر لے آنا اور ان پر آسان انداز ہونا، یہ پاکستان کے پرائیورٹیز میں شامل ہے. اور میرے خیال میں کہ پاکستان ابھی اس بات پر ہے کہ کس طریقے سے جو ان کے ریکوائرمنٹس ہیں، کیونکہ ابھی وہ باجوہ صاحب نے یہ بات بتائی تھی کہ پاکستان میں یہ ریفیوجیز کے گارڈ میں یا کوئی ایک دکھا حقانی ٹٹورک کا کوئی ہو سکتا ہے، لیکن کوئی منظم گروپ یا کوئی منظم مرکز پاکستان میں موجود نہیں ہے.
یہی میں سوال کرنا چاہوں گی بریگیڈیئر صاحب. بریگیڈیئر صاحب، میں ارشاد محمود صاحب سے سوال کرنا چاہوں گی. یہ سینٹر فار پیس ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کے سربراہ ہیں، اسلام آباد میں ہوتے ہیں. ارشاد صاحب، آپ بتائیے، بہت عرصے سے پاکستان کہتا رہا ہے کہ جو افغان پناہ گزین ہیں ان کی کیمپس کی وجہ سے حقانیز ان کے درمیان بآسانی چھپ سکتے ہیں، اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
دیکھیے، یہ تو کافی وقت سے پاکستان کا ایک ویو پوائنٹ رہا ہے. سیکنڈلی، یہ کہ ریفیوجیز کی بھی بہت بڑی تعداد ہے. آرمی چیف نے کہا کہ 27,100,000 کے قریب ہیں. دوسرا یہ کہ پورس بارڈر ہے، بارڈر سے آمد و رفت بہت آسان ہے، ہر روز تقریباً کوئی 50,000-60,000 لوگ کراس کرتے ہیں. تو بارڈر کا ریگولیشن کرنا، ریفیوجیز کا واپس جانا، اور پھر ان سائڈ افغانستان جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے اس کو امپروو کرنا بہت ضروری ہے. آپ کو پتا ہے بون میں جو ابھی میونک میں جو اجلاس ہوا، اس میں آرمی چیف نے یہ حوالہ دیا تھا کہ 130 پاکستان میں جو حملے ہوئے ہیں ان میں سے 123 کے منصوبہ ساز اور اس کو آپریٹ کرنے والے افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگرچہ پاکستان ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتا، کیونکہ افغانستان کی جو مشکلات ہیں ہم سب اس کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ کہ اس چیز کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جہاں پاکستان کے اندر جو پناہ گزینوں میں یا دوسرے کہیں بھی افغانز ہیں، طالبان ہیں، ان کے خلاف بالکل آپریشن ہونا چاہیے، ان کی سرکوبی کرنی چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو عناصر افغانستان کے اندر موجود ہیں اور وہاں سے ہو کے پاکستان میں اس طرح کی سرگرمیوں کی سپورٹ کرتے ہیں یا ان کو کرنے کے وہ منصوبہ ساز ہیں، ان کو بھی روکنے کے لیے دونوں ملکوں کو کرنا چاہیے. جو چیز سب سے ضروری ہے، ایک منٹ میں کہنا چاہتا ہوں، کہ وہ افغانستان اور پاکستان کی انٹیلیجنس کے درمیان اور وہاں کی فورسز کے درمیان بہت ہی ایکٹیو لیزان چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ پھر انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی اگر امریکی اور اتحادی فورسز اور پاکستان کے درمیان. ابھی جو چیز ہے وہ زیادہ تر ایک طرح سے ہم ڈیڈ لاک میں ہیں. دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے بے اعتمادی ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام نہیں کر رہے ہیں. تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ یہ مل کے کام کریں گے، جب تک نہیں اس وقت تک مجھے نہیں لگتا کہ ہم کوئی افغانیوں کو یا ٹی ٹی پی کو یا دوسروں کو مار بتا سکتے.
ہمیں اسی سیگمنٹ میں کالز آئی ہیں، اور ایک صاحب ہیں جو بہت دیر سے ہولڈ پہ ہیں، ان کو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں. چار سدا سے محمد حسین کچھ کہنا چاہتے ہیں. محمد حسین،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بہن، میرا سوال یہ تھا کہ یہ القاعدہ اور حقانی نیٹ ورک اور یہ سارا طالبان اور داعش، یہ سب امریکہ کا ہاتھ کا بنا ہوا ہے
جیسا روس نکل گیا اور 6-7-8 سال
چلیں آپ نے اپنی بات کہہ دی, چلیں آپ نے اپنی بات کہہ دی, آپ کے کال کرنے کا شکریہ.
امریکہ کو نکلنا چاہیے.
اور اورگزئی ایجنسی سے گلفام کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ گلفام اورگزئی ایجنسی سے.
میڈم السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 40 سال پہلے جب افغانستان پہ رشیا نے وار کیا تو مہاجر آدھا ایران کی طرف چلا گیا, آدھا پاکستان کی طرف آ گیا. تو ایران کی طرف تو یہ حالت نہیں ہے جو ہمارا ملک میں ہے نا, جو طالبان کی بات آتے ہیں امریکہ کی دباؤ میں آتے ہیں نا. تو یہ تو اگر ایسا حال ہے تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ یہ پاکستان اور امریکہ دونوں افغانستان کو بنانا نہیں دیتے. خدا حافظ.
اور لورلائی سے لال محمد کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟
بہن کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو
جی, بات کیجیے.
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سپر طاقت ایک گروپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا, تو یہ الزام پاکستان پہ کیوں لگتا ہے؟
اچھا شکریہ. اور عمر علی نے کال کیا ہے بنو سے.
میڈم السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم عرض یہ ہے کہ یہ طالبان اور یہ جو داعش ہے یا جو بھی ہے, یہ دہشت گرد جو بھی ہے, یہ کہیں ایسے تو نہیں کہ افغان طالبان افغان حکومت خود ہی اتنی کمزور پوزیشن میں ہے کہ وہ نہیں چاہتا ہو کہ یہ ختم ہو اور امریکہ ہم سے نکل جائے اور ہم اکیلے رہ جائے, ایسے تو مسئلہ تو نہیں. تھینک یو. السلام علیکم.
تھینک یو. اور ایک اور کالر ہیں جی, دلاور خان نے کال کیا ہے
مالاکند
سے. اچھا جی, بات کیجیے.
السلام علیکم. میڈم دلاور خان بات کر رہا ہوں ملاکان سے.
جی جی, بات کیجیے.
امریکہ ضرور جو ہے وہ مطمئن ہو جائے گا اور باقی ممالک بھی مطمئن ہو جائے گا انشاءاللہ. پاکستان کرنا بھی جانتے اور کرانا بھی جانتا ہے. شکریہ.
شکریہ. اور ایک اور کالر ہیں, گلاب خان نے کال کیا ہے کوہستان سے. جی بات کیجیے. کوہستان سے گلاب خان. اچھا, غالباً ان کو آواز نہیں آ رہی ہے کیونکہ ہم سیگمنٹ کو وائنڈ اپ بھی کرنا چاہ رہے ہیں. میاں والی سے ایک کالر ہیں. جی نام بتائیں. اچھا جی, کیا کہنا چاہیں گے
آپ؟
اچھا, کیا کہنا چاہیں گے مشال خان؟
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ افغانستان اور پاکستان خود ہی حل کرے تو بہتر ہوگا.
شکریہ ارشاد صاحب. ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں لیکن ہم آپ کے آنے سے پہلے یہی بات کر رہے تھے کہ باوجود اس کے کہ پاکستان نے ایک موشن, امریکہ نے پاکستان کے خلاف ایک موشن دیا ہے جو ابھی پاس نہیں ہوا ہے, لیکن لگتا ہے کہ جون میں ہو سکتا ہے, جس میں پاکستان پر الزام ہے کہ وہ دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آج بھی لیسا کرٹس اسلام آباد آئی ہیں اور غالباً وہ پاکستان کے ساتھ انگیج کرنا چاہتی ہیں. آپ کے خیال میں افغانستان میں دونوں امریکہ اور پاکستان کس قسم کا ایک تصفیہ حاصل کر سکتے ہیں؟
دیکھیے, دونوں کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں اور اسی کی وجہ سے تو سارا یہ اس میں جو ڈائیورجنس ہے اس کی وجہ سے ہی تو یہ سارا پرابلم ہو رہا ہے. تو لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کے باوجود کہ امریکہ اور پاکستان میں تعلقات میں اتار چڑھاؤ بہت ہے, لیکن جو غالب رجحان ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو انگیج کریں گے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یا دونوں ملک یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو انگیجمنٹ کے بغیر افغانستان میں استحکام نہیں لایا جا سکتا, اور افغانستان کا جو استحکام ہے وہ اس پہ پاکستان کا بھی داخلی استحکام جو ہے اس کا انحصار ہے. اس وجہ سے پاکستانی سمجھتے ہیں بہت سنسیریٹی کے ساتھ کہ افغانستان میں امن ہونا چاہیے, اور امریکہ کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ افغانستان میں امن ہو, وہاں اس کی ایک سکسیس ہونی چاہیے, اس کی کامیابی ہونی چاہیے. ہم چاہتے ہیں افغان ہمارے بھائی ہیں, وہاں کی حکومت الیکٹڈ حکومت ہے, اس کو لوگوں نے منتخب کیا ہے, تو وہ کامیاب ہو اور افغانستان میں ایک ڈیموکریٹک سسٹم چلے. آپ کو پتا ہے وہاں الیکشن کا بھی ٹائم آنے والا ہے, صدارتی الیکشن ہونے والے ہیں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ملکوں میں ہم آہنگی ہو, اور اس ہم آہنگی کے لیے کچھ نہ کچھ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہیں, ہمارے وزیر خارجہ نے بھی کچھ عرصہ پہلے کہا تھا اور کچھ اور لوگوں نے بھی کہا کہ بیک چینل پہ بھی کافی بات چیت ہو رہی ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہ تعلقات جو ہے یہ معمول کی طرف بڑھیں گے. ایک بار میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ 70 سال کی دونوں ممالک کی انویسٹمنٹ بھی ہے ان تعلقات میں, اور خاص طور پہ پاکستانی نقطۂ نظر سے ان تعلقات کی بنیاد قائد اعظم محمد علی جناح نے خود رکھی ہے, لیاقت علی خان اس کے معمار ہیں. تو ان تعلقات کو اتار چڑھاؤ کے باوجود جو ہے ان کو سٹیبلائز ہونا چاہیے, کیونکہ یہی دونوں ممالک کے فائدے میں بھی ہیں اور اس خطے کے جو لارجر جو انٹرسٹ ہے اس میں بھی پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعاون اور باہمی اچھے تعلقات کا ہونا ہے ان کے مفاد میں.
بریگیڈیئر سید نذیر, جانے سے پہلے آپ بتائیے, آپ کے علم میں ہے کہ یہ جون تک امریکہ نے پاکستان کو ٹائم دیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں اندرون خانہ اس کے بارے میں غور ہو رہا ہے, کوئی انٹرنل ریویو ہو رہا ہے کہ جس طرح سے کالے دھن کو سفید کرنے کے خلاف یہ گروپ ہے ایف اے ٹی ایف, اس سے کیسے بچا جائے؟
جی, پاکستان نے پہلے بھی کچھ اقدامات تو لیے ہیں, اور دوسری طرف یہ کہ یو این کے ریزولیشن کے تحت جو جے یو ڈی وغیرہ پر پابندی ہے ان کو بھی فعال کر رہے ہیں, اس کے علاوہ کچھ گروپوں کو مین سٹریم بھی کر رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کو خوبی دائرے میں لے آنا وہ بھی ضروری ہے. اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ پاکستان اپنے طور پر پہلے بھی کچھ کافی حد تک تعاون کرنے کی کوشش کی, لیکن میرے خیال میں اقدامات لیٹ ہوئے یا کچھ سستی کا شکار ہے یا اندرونی طور پر پاکستان میں کچھ سیاسی غیر استحکام ہے, وہ بھی ایک وجہ ہے. لیکن ابھی میرے خیال میں پاکستان کافی سیریس اس چیز کو لے رہا ہے کہ دوبارہ وہ اس لسٹ میں شامل نہ ہو, اور یہ جو ٹیرر فائنانسنگ ہے یا اس کے علاوہ جو منی لانڈرنگ ہے اس میں جو انٹرنیشنل ریجیم ہے اس کو زیادہ مطلب مضبوطی کے ساتھ سختی کے ساتھ اس کو فعال بنایا جائے. اور اسی طریقے سے انہوں نے وہ جو ان کے فنڈنگ تھی جے یو ڈی کی تھی یا فلاح انسانیت کی تھی ان کو فریز بھی کیا ہوا ہے, اور اسی طرح باقی گروپس پر بھی, اور ابھی بینکنگ سسٹم میں بھی کافی انہوں نے ٹرانسپیرنسی وغیرہ لے آئے ہیں, اور اسی طریقے سے یہ ہنڈی کے کاروبار پر کافی نظر ہے. کچھ اندرونی طور پر بھی یہ جو کرپشن ہے اس پر بھی ظاہر ہے کرپشن کا پیسہ بھی اس قسم کی چیزوں میں پھر استعمال ہو جاتا ہے, یا ٹیرر فائنانسنگ ہوتی ہے اندرونی طور پر بھی, تو اس پہ بھی کچھ پیش رفت نیب کی طرف سے ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں کہ پاکستان جون تک اس میں سے کسی نہ کسی طریقے سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو باور کرا دے گا کہ دوبارہ اس کو اس لسٹ میں نہ ڈالا جائے, اور کیونکہ پاکستان کے لیے اس قسم کے لسٹ میں ہونا اور پھر ایک فرنٹ لائن سٹیٹ ہونا جو ٹیرر کے خلاف ہے, میرے خیال میں یہ دو چیزیں بڑی متضاد لگتی ہے.
بالکل صحیح, تو
تضاد سے نکلنے کے لیے پاکستان ضرور ڈپلومیٹک سطح پر بھی اور فائنینشل سطح پر بھی اپنی کوشش کر رہا ہے, اور میرے خیال میں امریکہ بھی مطمئن ہو جائے گا تب تک, یا باقی جو ممالک ہیں جنہوں نے ووٹ اور جو سوئنگ ووٹ ہے وہ پاکستان کے حق میں آ جائے گا.
بہت شکریہ, ہمارے ساتھ ہے انسٹیٹیوٹ فار پالیسی اسٹڈیز میں تجزیہ کار بریگیڈیئر سید نذیر, جبکہ سینٹر فار پیس ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کے سربراہ ارشاد محمود بھی اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہے. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں, اور موضوع وہ ہے کہ جو کہ جڑا ہوا ہے پچھلے موضوع کے ساتھ. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت ملک کے اندر کچھ کارروائیاں ہو رہی ہیں جس میں نظر آتا ہے کہ بدعنوانی اور کالے دھن کے خلاف کچھ کام ہو رہا ہے. اس وقت کی خبر یہ ہے کہ قومی احتساب بیورو نے ڈاکٹر عاصم حسین, جو پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر رہ چکے ہیں, ان کے خلاف 1.5 سال بعد ایک کارروائی کی ہے, اور ان پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے 17 ارب روپوں کا غبن کیا ہے. اس کے علاوہ ایگزیکٹ ایک ادارہ ہے, ان کے سربراہ شعیب احمد شیخ کو آج ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سپریم کورٹ کے وکیل جو پروسیکیوٹر رہے ہیں ایگزیکٹ کی کیس میں, شہاب استو نے. ہم ان سے بات کرتے ہیں, لیکن آئیے سب سے پہلے اسی حوالے سے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں محمد ثاقب.
کراچی کی احتساب عدالت نے سرکاری کمپنی سوئی سدن گیس اور او جی ڈی سی ایل میں فنڈز کے مبینہ غیر قانونی استعمال اور پرائیویٹ کمپنی کو غیر قانونی فوائد دینے کے الزام میں دائر ریفرنس میں فرد جرم عائد کر دی. یہ فرد جرم ریفرنس دائر ہونے کے تقریباً ڈیڑھ سال بعد عائد کی گئی ہے. قومی احتساب بیورو کی جانب سے عائد کردہ الزام کے مطابق غیر قانونی ٹھیکوں سے قومی خزانے کو 17 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوا. ریفرنس میں شریک ملزمان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وزیر ڈاکٹر عاصم کے علاوہ کمپنیوں کے اعلی حکام بھی شامل ہیں. ملزمان کی جانب سے فرد جرم عائد کے جانے پر الزامات کی نفی کی گئی, جس پر عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہوں کو طلب کر لیا ہے. اس سے قبل ڈاکٹر عاصم اور دیگر کے وکلا کی جانب سے متفرق درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ نیب کی جانب سے مکمل دستاویزات فراہم نہیں کی گئیں, اس لیے فرد جرم عائد نہیں کی جا سکتی. تاہم عدالت نے تمام درخواستیں مسترد کر دی تھیں. سماعت کے بعد سابق وزیر ڈاکٹر عاصم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان پر عائد کیے گئے الزامات من گھڑت اور بے بنیاد ہیں. وہ ان تمام الزامات کا سامنا کرنے کو تیار ہیں.
مجھے تو چارجز بھی نہیں سنائے, چارجز بھی نہیں سنائے, لکھوایا اردو اور انگلش میں, اور مجھے تو پتا بھی نہیں میرے پہ چارجز کیا ہے.
دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ نے آئی ٹی کمپنی ایگزیکٹ کے چیف ایگزیکٹو شعیب شیخ کی حوالہ اور ہنڈی کیس میں حفاظتی ضمانت مسترد کر دی, جس پر ان کو گرفتار کر لیا گیا. شعیب شیخ پر الزام ہے کہ انہوں نے 17 کروڑ روپے سے زائد رقم غیر قانونی طور پر بیرون ملک منتقل کی. سیشن عدالت نے اس کیس میں شعیب شیخ کو بری کر دیا تھا, تاہم ایف آئی اے نے فیصلے کے خلاف اپیل ہائی کورٹ میں دائر کر رکھی تھی, جس پر شعیب شیخ کی حفاظتی ضمانت مسترد کر دی گئی. ایف آئی اے حکام نے حفاظتی ضمانت مسترد ہونے پر شعیب شیخ کو گرفتار کر لیا ہے. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
اور سپریم کورٹ کے وکیل شہاب استو, ان سے ابتدا کرتے ہیں. شہاب استو, آپ جانتے ہیں کہ بہت تیزی سے کچھ کارروائیاں ہو رہی ہیں, اور ہمیں بھی علم ہے کہ پاکستان کے اوپر اس وقت بین الاقوامی پریشر بہت زیادہ ہے. ایف اے ٹی ایف کے تحت ان کو دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے والے ممالک میں شامل کیا جا سکتا ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی پریشر جو ہے وہ کس حد تک کارآمد ہے, کیونکہ یہ کیسز بہت تیزی سے ہو رہے ہیں. جی
شکریہ. دیکھیں, میں زیادہ اس چیز کو اتنی اہمیت نہیں دے رہا ہوں کہ بین الاقوامی پریشر کی وجہ سے کوئی ہمارے ملک میں اب اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے اس پہ تیز کر دیا گیا ہے, کیونکہ یہ جو گرے ایریا میں تو پہلے بھی رہے ہیں 2012 سے 2015 تک, اور پاکستان میں یہ دو مور کا تو بہت عرصے سے یہ ایک سلسلہ چل رہا تھا, اور یہاں پہ کوئی اتنا زیادہ اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی, ہاں اب تھوڑا سا یہ ضرور پریشر بلڈ ہوا ہے, کیونکہ ہمارے جو بہت ہی قریب سمجھے جاتے تھے دوست ممالک, انہوں نے بھی شاید اس میں اتنا ہمارا ساتھ نہیں دیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت اکاؤنٹیبلٹی کا جو ایک یہ جو نیا ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے آپ کو پاکستان میں, اس کے روٹس ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں ہیں, اور پناما کیس کے بعد کی جو صورتحال ہے اس میں لگ رہا ہے کہ اب کچھ یہ سلسلہ جو ہے وہ مزید بڑھے گا, کیونکہ تاثر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ شاید صرف مسلم لیگ این یا نواز شریف کے اوپر ہی جو ہے وہ زیادہ اس کا فوکس ہے, تو اس لیے اب وہ لگ رہا ہے کہ دوسرے بھی جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں یا ان کے ساتھ جو جن کو بہت قریب سمجھا جاتا ہے کچھ افراد یا کچھ ایسی کمپنیز, تو ان پہ بھی آہستہ آہستہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے, اور اب یہ ایک سلسلہ لگ رہا ہے کہ یہ اب بنتا نظر آ رہا ہے.
یہ بتائیے, جی جی یہ بتائیے, ہم جانتے ہیں کہ ایگزیکٹ کے کیس میں ایک جج پر غالباً رشوت لینے کا الزام ہے, جنہوں نے شعیب احمد شیخ کو بیل دے دیا تھا. اس کے بعد سے آج جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایف آئی اے نے ان کو گرفتار کیا ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں, کیونکہ منی لانڈرنگ میں کافی حد تک ان کا نام آیا ہے, ان کے اوپر اب کس حد تک پریشر رہے گا؟
لیکن یہ جو سیکنڈ راؤنڈ شروع ہوا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹریگرنگ ایونٹ تھی وہ تو یہ انکشاف تھا کہ جو ایڈیشنل سیشن جج صاحب تھے جنہوں نے اسلام آباد میں یہ ان کو ایک ریلیز دیا تھا اور اس سے آلموسٹ یہ ایکوٹی ہو گئے تھے. اس سلسلے میں جب یہ سارے انکشافات میڈیا میں آئے تو چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کا سوئی میٹر نوٹس لیا اور پھر یہ میٹر دوبارہ جو ہے وہ ٹیک اپ کیا گیا. آج جو ان کو گرفتار کیا گیا ہے اس میں تو ایف آئی اے نے کیونکہ وہ ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ تھا کہ اس میں رشوت دی گئی ہے اور وہ مینیپولیٹ ہوا ہے اور یہ جس طریقے سے ان کا بیل ہوا تھا پہلے پھر بعد میں ایکوئٹل ہوا وہ اس کی ساری کی ساری کہانی جو ہے ابھی پبلک ہو چکی تھی. تو ظاہر ہے ہائی کورٹ میں بھی اس کیس کو میرٹ پہ دیکھا گیا تو چونکہ وہ بیل مینج ہوئی تھی تو ظاہر ہے وہ بیل میرٹ پہ نہیں ہوئی ہوگی یقیناً اس وجہ سے ہی جو ہے ان کو دوبارہ گرفتار کیا اور ان کا جو بیل تھا وہ انہوں نے کینسل کر دیا ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اب کیونکہ آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ایگزیکٹ کا جو کیس تھا اس کا سارا دار و مدار جو تھا وہ سارے اس کے جو ایویڈنس تھے وہ فورنزک جو ہے وہ ان کی جو ویریسٹی تھی جو ان کا کوربریٹو جو ویلیو تھا کوالٹی تھی اس ایویڈنس کی وہ تھی ساری فورنزکس پہ.
جی
اور اس لیے اس زمانے میں ہم نے پوری کوشش کی تھی اور تقریباً مور دین 12 منتھس جو ہم نے ان کو کوئی بھی آرڈر نہیں لینے دیا تھا. جتنے بھی آرڈرز ہوئے تھے وہ ایگزیکٹو خلاف ہوئے تھے. پانچ آرڈر ہوئے تھے سب ہائی کورٹ کے جس وقت ہم سب اسپیشل پروسیکیوٹرز تھے ہماری ٹیم پوری تو اس وقت تک ان کو کوئی بھی ریلیف نہیں ملا تھا کوئی بھی ریلیف نہ کسی کو بیل ملا تھا. ہاں ان کو اسلام آباد میں ملا تھا جس کی اب آپ کو رویداد پتہ چل گئی ہے. باقی اتنا سبسٹینٹو ہمارے پاس اس وقت ایویڈنس موجود تھا پوری ٹریل موجود تھی 3 لاکھ سے زیادہ ڈگریاں تھیں جو تصدیق شدہ تھی کہ کس طریقے سے وہ یہاں پہ چھپی تھی جھوٹی ڈگریاں کس طریقے سے وہ دبئی بھیجی گئی پھر کس طریقے سے دبئی سے امریکہ جاتی تھی پھر وہاں پہ کس طرح وہ جاتی تھی مختلف جو ریسیپینٹس ہوتے تھے اسٹوڈنٹ سو کال تو وہ پورا ایک اور پلس ہم نے اس زمانے میں آرڈر کروایا تھا اور بلڈنگ جو تھی پوری ایگزیکٹ کی وہ سیز تھی کیونکہ وہ جو اسٹیشنس تھے جہاں بیٹھ کے وہ سارا کام ہوتا تھا ان اسٹیشنس پہ جو بندے بیٹھے ہوتے تھے ان کا ایک لنک تھا اس اپنے کمپیوٹر مشین کے ساتھ تو بہت ہی ٹیکنیکل قسم کا آپ سمجھ لیں کہ الیکٹرانک ایویڈنس تھا جس کو ڈسٹروائے ہم نے نہیں کرنے دیا تھا. اب اس کے بعد کی صورتحال کیا ہے ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ تو سارے کا سارا پھر بلڈنگ بھی ان کو مل گئی اور وہ ایکوٹی بھی ہو گیا ان کا اور بیل بھی ہو گئی ان کی وہ تو سارا معاملہ ہی ختم ہو گیا. اب مجھ کو نہیں پتا کہ وہ جو ان کا فورینسک جو ایویڈنس تھا اس کی کتنی ایویڈینشری ویلیو ہے اس وقت کیا وہ ثابت ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا کیونکہ الزامات پرانے ہیں لیکن اب اس زمانے میں چونکہ الزامات جو تھے وہ اس ایویڈنس کی بیسس پہ تھے جو ایویڈنس ایف آئی اے نے اور ہم سب نے مل کے اکٹھا کیا تھا اور اس کو ہم نے اسٹیبلش کیا تھا اور پرائم فیشا ایک طرح سے کیس ہم نے بنا دیا تھا. یہ وجہ تھی کہ کسی جگہ پہ بھی ان کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا تھا نہ کوئی ان کو بیل مل رہا تھا نہ کوئی ان کو کوئی اور کسی قسم کا کنسیشن مل رہا تھا. تو اب اس کے بعد مجھ کو نہیں پتا کہ کیا وہ ایویڈنس جو تھا وہ جو مٹیریل ایویڈنس تھا وہ اب ابھی تک کتنا انٹیکٹ ہے کیا اس کی کوئی فورینسک انہوں نے کاپیز
لیکن وہ جو جعلی ڈگریاں جو ہیں وہ تو پڑی ہوئی ہیں نا وہ تو ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ پرنٹ ہوئی
تھیں. جی دیکھیں اس کا جو سب سے بڑا ثبوت ہے اس فراڈ کا وہ سب سے بڑا ثبوت یہ ہے جو میں نے کورٹ میں بھی کہا تھا جس پہ جج صاحب بھی مطمئن ہو گئے تھے میری بات سن کے. میں نے کہا تھا کہ جب سے یہ اس پہ ریڈ ہوا ہے جب سے ایف آئی نے اس ادارے کو بند کیا ہے آپ دیکھ لیجئے اس دوران کیونکہ ان کا کلیم یہ تھا کہ ہم کوئی ڈگریاں وغیرہ نہیں
ہمارے پاس 30 سیکنڈ
ہم صرف وہ جو ہے سافٹ ویئر سسٹمز دیتے ہیں ان کو ہماری جو ہے وہ صرف سافٹ ویئر کی سپورٹ ہے جو کہ بالکل غلط تھا کیونکہ جتنا وقت جتنا عرصہ یہ ادارہ بند رہا ایک بھی ڈگری اس زمانے میں ایشو نہیں ہوئی.
اچھا
جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ خود ہی دے رہے تھے. یہ سب سے بڑا اس کا اگر ایویڈنس ہوگا
بالکل صحیح
ہے بڑا ایویڈنس یہی ہوگا کہ آپ دیکھ لیجئے.
بہت اچھا ہے کہ آپ نے یہ بیان کر دیا. ہمارے ساتھ تھے سپریم کورٹ کے وکیل جو ایگزیکٹ کیس میں اسپیشل پروسیکیوٹر رہے ہیں شہاب استو. بہت شکریہ اور خدا حافظ. ہمیں تین لوگوں نے کال بھی کیا تھا لیکن اس وقت وقت نہیں ہے. اس پروگرام کے انجینئر تھے میشا ڈوبنسکی, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.